السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حضر معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
اور بھارت کا سیویلین قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
بھارت اور پاکستان عورتوں، بچوں اور معمر قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، آج دنیا بھر میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ریلیز منعقد کی جا رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ تشدد، زیادتیوں اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موغدیشو کے قریب بدھ کے روز ایک کار سڑک پر نصب ایک بم سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 سرکاری عہدیدار اور ان کے 2 محافظ ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کی جیلوں میں بند عمر رسیدہ خواتین اور معذور قیدیوں کی وطن واپسی اور اس سلسلے میں جوڈیشل کمیٹی کے طریقہ کار پر نظر ثانی پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی کے ہوتے ہوئے دونوں ممالک نے سیویلین قیدیوں کے تبادلے اور ان سے جڑے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جوڈیشل کمیٹی کی بحالی پر اتفاق کیا ہے. پاکستان نے سیویلین قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بدھ کو بھارتی تجاویز کی منظوری دی، جسے نئی دہلی نے مثبت جواب قرار دیا. وزیر خارجہ خواجہ آصف نے تمام متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد بھارت کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز کی منظوری دی. ان میں 3 درجوں میں قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز شامل ہیں، جن میں خواتین، ذہنی طور پر معذور اور 70 سال سے زائد عمر کے قیدی شامل ہیں. ایک دوسرے کے ممالک میں بند قیدیوں کی حالت زار سے متعلق مشترکہ جوڈیشل کمیٹی کے طریقہ کار کی بحالی کے علاوہ دونوں ممالک کے طبی ماہرین کو ذہنی امراض کے شکار قیدیوں سے ملنے کے لیے سہولت فراہم کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں. جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ نے 2 مزید تجاویز بھی دیں، جن میں 60 سال سے زائد عمر اور 18 سال سے کم عمر قیدیوں کے تبادلے کی تجاویز بھی شامل ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیے گئے اس فیصلے سے بات چیت کی راہ بھی ہموار ہوگی.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے، اسی لیے جو ہم نے کل وزیر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کے جیسچرز ہیں اس راستے کے قدم ثابت ہوں جو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں مدد کرے.
تجزیہ کار عمر چیما بھی کہتے ہیں کہ یہ مثبت پیغام دو طرفہ بات چیت میں شروعات کا باعث بن سکتا ہے.
جب سے سیکٹری لیول ٹاکس کینسل ہوئی ہیں کوئی نئے موقع بھی نہیں مل سکا اور کچھ برف پگھلے گی دونوں ممالک میں، کیونکہ جو ایل او سی پہ جتنی چیت کی ہوئی ہے اسے پوری دنیا ہی جو ہے وہ الرٹ ہوئی ہے.
پاکستان اور بھارت 2008 میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت ہر سال 2 مرتبہ 1 جنوری اور 1 جولائی کو اپنے اپنے ممالک میں قید ایک دوسرے کے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع تحریک طالبان پاکستان کے کیمپ پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے سربراہ فضل اللہ کا بیٹا بھی شامل ہے. یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کی رپورٹ کچھ لمحے بعد. پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ ان کا ملک دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان شکوک و شبہات اور عدم اعتماد کی صورتحال کے خاتمے، دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے جمعرات کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں دیگر معاملات کے علاوہ دو طرفہ تعلقات میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے پر بھی بات کی. عمر زخیل وال نے اس ملاقات کے بارے میں اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات سے متعلق تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. افغان سفیر نے حالیہ کابل کانفرنس میں پیش کی گئی تجاویز پر بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی اور انہیں اس بارے میں آگاہ کیا۔ صدر اشرف غنی نے 28 فروری کو کابل میں ہونے والی افغان کانفرنس کے موقع پر طالبان کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اختلافات بھلا کر نئی شروعات کا پیغام دیا تھا۔ پاکستان طالبان سے مذاکرات کی پیشکش کا پہلے ہی خیر مقدم کر چکا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ رابطوں ہی سے دونوں ممالک کے درمیان شکوک و شبہات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان کے آپس میں بہت ہی زیادہ شکوک و شبہات ہے، تو اس طرح میٹنگ سے یہ باتیں بہت ہی جلدی نیرو ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ افغان سفیر نے ظاہر بات ہے آرمی چیف کو تفصیل دی ہوگی اور ساتھ میں مجھے یقین ہے یہ بھی ریکویسٹ کی ہوگی کہ پاکستان اپنے اثر اور رسوخ جتنے ہو سکتے ہیں طالبان کے اوپر وہ استعمال کر لے، کیونکہ طالبان سے ابھی تک اشرف غنی صاحب کے آفر کا جواب نہیں آیا کہ وہ اس پروسیس میں شروعات کر لے تاکہ یہ پروسیس آگے چلتا رہے اور اسی سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔
ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے حصول کی کوششوں کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے کلدم جماعت دعویٰ کے سیاسی ونگ ملی مسلم لیگ کی سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹریشن سے انکار کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے حافظ سعید کی جماعت و دعویٰ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم جمعرات کو جاری ہونے والے ایک فیصلے میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی۔ تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن میں ملی مسلم لیگ کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کرنے کے اقدام کی اس بنا پر مخالفت کی تھی کہ اس کا مبینہ تعلق ایک شدت پسند تنظیم سے ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بعد ازاں ملی مسلم لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی، جس میں تنظیم کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس جماعت کے کسی عہدیدار کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے نہیں ہے اور آئین کے تحت انہیں ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بعض مبصرین کی طرف سے ان تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شدت پسندی کا پس منظر رکھنے والے گروپوں کو ملک کے سیاسی دھارے میں شامل کرنے سے انتہا پسندی کو فروغ ملے گا۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار وجاہت مسعود کا کہنا ہے،
سمجھتا کہ حافظ سعید صاحب کو یا اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو یہ راستہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل سکیم کو ہی نہیں مانتے سرے سے۔
سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے رد عمل میں پیدا ہونے والے منفی تاثر کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو یہ یقین دہانی کروانی ہوگی کہ پاکستان ایسے گروپوں پر مؤثر طریقے سے نظر رکھے گا جو سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔
میرے خیال میں ایک ایسی آرگنائزیشن جس کی ہزاروں لاکھوں کے اندر فالوورز ہوں، آپ ان کو صرف قانون کی ایک شک کے ذریعے ان لافل قرار دے کے چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے ان زیر زمین سرگرمیاں کریں گے۔
جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب نئی دہلی سے یہ رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کی جیلوں میں بند خواتین، ذہنی مریضوں اور 70 سال سے اوپر کے قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس بارے میں وزیر خارجہ سشما سوراج کے مشورے پر مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ بیان کے مطابق وزیر خارجہ نے گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی ہائی کمشنر کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ دونوں ملک اپنے یہاں کی جیلوں میں بند خواتین، بچوں، ذہنی مریضوں اور معمر قیدیوں کی رہائی جیسے انسانی معاملے پر غور کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے ماہی گیروں اور قیدیوں کے معاملات دیکھنے والی مشترکہ عدالتی کمیٹی کے دورے کو بھی منظوری دے دی ہے۔ طبی ماہرین کی ایک ٹیم دورہ کر کے ذہنی طور پر کمزور قیدیوں سے ملاقات کرے گی تاکہ ان کی اپنے ملک واپسی کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ اس کمیٹی کا آخری دورہ اکتوبر 2013 میں بھارت کا ہوا تھا۔ دونوں ملکوں کے اہلکار انسانی بنیاد پر ہونے والی اس مفاہمت کو عملی جامہ پہنانے کے طریقہ کار پر غور کریں گے۔ اس سے قبل پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اسلام آباد میں کہا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے متعلقہ محکموں سے مشورے کے بعد دونوں ملکوں میں بند قیدیوں کی رہائی سے متعلق انسانی تجویز کو منظوری دے دی۔ وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بھارت بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثبت رد عمل ظاہر کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے اقدامات کی مدد سے دونوں ملک مذاکرات کے راستے پر آئیں گے اور کنٹرول لائن پر جاری کشیدگی کو کم کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں گے۔ یکم جنوری تک کے اعداد و شمار کے مطابق 457 بھارتی قیدی، جن میں 58 سیویلین ہیں، پاکستان کی جیلوں میں اور 344 پاکستانی قیدی، جن میں 250 سیویلین ہیں، بھارتی جیلوں میں بند ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمال مشرقی افغانستان میں ایک مشتبہ امریکی فضائی حملے میں پاکستانی طالبان کی طرف سے چلنے والا خودکش بم حملوں کے تربیتی مرکز کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس میں 20 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکام نے اس حملے کی تصدیق کی ہے لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ یہ حملہ ایک روز پہلے کنڑ صوبے میں ہوا، جس کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے کہا کہ دور دراز پہاڑی علاقے شالتان میں یہ فضائی حملہ افغان ملٹری فورسز کے تعاون سے کیا گیا اور اس میں 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نے جب کابل میں نیٹو کے ترجمان امریکی فوج کے کیپٹن ڈوم گریش بیک سے اس پر تبصرے کے لیے کہا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے قریب بدھ کے روز ایک کار سڑک پر نصب ایک بم سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 سرکاری عہدیدار اور ان کے 2 محافظ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ موغادیشو کو جنوب مغربی علاقے سے ملانے والی مرکزی شاہراہ پر افگوئی نامی گاؤں کے قریب پیش آیا، جو دارالحکومت سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنوبی کوریا کے 2 الچی امریکہ آ رہے ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
قومی سلامتی کے دفتر کے سربراہ چنگ یوئی یونگ اور قومی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ سو ہون، وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر سے اس ہفتے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ چنگ یو یونگ کے مطابق کم نے غیر متوقع طور پر شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کے تجربوں کو روکنے کی پیشکش کی، جبکہ ان کا ملک شمالی کوریا کی سلامتی کی ضمانت کی شرط پر اپنے ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ جمعرات کے دن ادیس ابابا میں تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ یہ باتیں مثبت ہیں، تاہم امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان براہ راست مذاکرات کی صورتحال بالکل واضح اور حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ بات چیت کی جائے، مذاکرات کے لیے کسی قسم کی گفتگو کی جائے، اس لیے کہ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں، جب تک کہ ہم شمالی کوریا کے نمائندوں سے براہ راست ملاقات نہیں کرتے، کہ مذاکرات کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی درست ہے یا نہیں، اور فی الحال صورتحال یہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محتاط خوش امیدی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمالی کوریا اپنی پیشکش میں سنجیدہ ہے۔ واشنگٹن میں اپنے ملاقاتوں کے بعد چنگ چین اور روس جائیں گے اور وہاں عہدیداروں کو شمالی کوریا کے پیشکش کے بارے میں بتائیں گے۔ مسٹر سو جاپان کا رخ کریں گے۔ گزشتہ چند برسوں سے تینوں ممالک جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا سے مذاکرات کرتے رہے ہیں تاکہ وہ جوہری ہتھیاروں کا اپنا پروگرام ختم کر دے۔ 2008 کے بعد سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ لیبیا میں موجود افریقی پناہ گزینوں کو بہت کم ممالک قبول کرنے پر آمادہ ہیں، اس لیے وہ انہیں لیبیا سے عارضی طور پر نائجر منتقل کرنے کا آپریشن معطل کرنے پر مجبور ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر زیدی۔
وسطی افریقہ سے لاکھوں افراد یورپ جانے کے لیے خطرناک گزرگاہوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اٹلی جانے کی کوشش میں یہ لوگ لیبیا میں پکڑے جاتے ہیں اور انہیں حراستی مرکز میں رکھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ ایسے دسیوں ہزار افراد کی دوسرے ملکوں میں آباد کاری کی کوششیں کر رہی ہے۔ نومبر میں نائجر نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ لیبیا میں موجود پناہ گزینوں کو کسی اور ملک میں مستقل ٹھکانہ ملنے تک عارضی طور پر قبول کر لے گا۔ یو این ایچ سی آر کے مطابق اس نے دسمبر سے اب تک 1400 پناہ گزینوں کو لیبیا سے نائجر پہنچایا ہے، لیکن آگے بہت کم ممالک ان پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر راضی ہیں۔ نائجر اس وقت تک مزید پناہ گزینوں کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا جب تک پہلے سے موجود مہاجرین رخصت نہ ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ونسنٹ کوشٹل کہتے ہیں،
So we've been calling on resettlement states to do more to evacuate very quickly the thousands of people that have gone to Niger.
ہم پناہ گزینوں کی آباد کاری کا وعدہ کرنے والے ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نائجر جانے والے ہزاروں افراد کو جلد نکالنے کی کوششیں کریں۔ لیبیا کے حراستی مراکز میں بہت خراب صورتحال ہے اور ہمارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ یہ تھے ونسنٹ کوشٹل۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اس وقت 47,000 پناہ گزینوں سمیت 7,00,000 تارکین وطن لیبیا میں امداد کے منتظر ہیں۔ بہت سے لوگ انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو تاوان وصول کرنے کے لیے ان پر تشدد کرتے ہیں۔ یو این ایچ سی آر نے اس انسانی مسئلے سے نمٹنے کے لیے $227 ملین کی اپیل کی ہے۔ ونسنٹ کوشٹل کا کہنا ہے کہ اس میں سے کچھ رقم پناہ گزینوں کو یورپ جانے کے بجائے افریقہ ہی میں بسانے پر صرف کی جا سکتی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں جمعرات کے روز ریلیز منعقد ہو رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ تشدد، زیادتیوں اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں گلابی اور اودے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خواتین نے 4,000 افراد کی ہلاکتوں پر احتجاج کیا جو صدر ڈوٹرتے کے دور میں غیر قانونی منشیات کے خاتمے کی مہم میں مارے گئے۔ سول میں عورتوں کے ایک گروپ نے عورتوں کے ساتھ ملازمت کے دوران جنسی حملوں کے خلاف امریکی مہم می ٹو کی حمایت میں جلوس نکالا۔ بھارت اور اسپین میں بھی عورتوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا، جس کی تفصیل دے رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
کہ اب اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستانی حکومت نے اس دن کے موقع پر جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ خواتین کو تمام شعبوں میں زیادہ نمائندگی دینے کے لیے کوشش کی جائے گی، ان کو سامنے لایا جائے گا اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارت میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر متعدد خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ صدر رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو اور وزیراعظم نریندر مودی نے خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے ایک پروگرام میں بولتے ہوئے تمام ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ حکومت کی مہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ایک عوامی مہم اور سماجی مشن میں تبدیل کریں۔ انہوں نے راجستھان کے جھنجھنو ضلع میں اس مہم کو پورے ملک میں پھیلانے کا افتتاح کیا۔ سردست یہ اسکیم 161 اضلاع میں نافذ ہے، اسے تمام 640 اضلاع میں پھیلایا جائے گا۔ یہ پروگرام 2 قبل ہریانہ میں شروع کیا گیا تھا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر صدر رام ناتھ کووند نے نئی دہلی میں مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کو اعزاز سے نوازا۔ خواتین اور اطفال کی فلاح و بہبود کی مرکزی وزیر مینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک تاریخی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ راجستھان اور دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اپنی اپنی ریاستوں میں خواتین کے لیے چلائے جانے والے پروگراموں پر الگ الگ روشنی ڈالی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ٹویٹر پر 36 گڑھ کی ایک 106 سالہ خاتون قمر بائی کو یاد کیا اور کہا کہ انہیں اس خاتون سے حوصلہ ملا ہے جس نے اپنی آمدنی سے اپنے گاؤں میں سب سے پہلے ایک ٹوائلٹ بنوایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قمر بائی نے حکومت کی صفائی مہم سوچھ بھارت میں ناقابل فراموش تعاون دیا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں تمام ارکان نے پارٹی وابستگی سے اوپر اٹھ کر پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کرنے کے بل کو منظور کرنے پر زور دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ کے پروگرام پلگڈ ان میں ممتاز خواتین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حقوق کی جدوجہد میں سوشل میڈیا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسٹیو ریڈش کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہیش ٹیگ می ٹو اور ہیش ٹیگ نو مور سوشل میڈیا کی مہمیں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ پلگڈ ان ود گریٹا وینسٹرن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس وومن سوزن بروکس نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے والوں سے نمٹنے میں نجی شعبہ حکومت سے آگے ہے۔
کانگریس سرٹنلی اینڈ ایز دی چیئر آف دی ہاؤس ایتھکس کمیٹی ایز یو نو وی آر سرٹنلی
ایوان نمائندگان کی ایتھکس کمیٹی کی چیئر پرسن کے طور پر ہم یقینی طور پر کانگریس میں اس معاملے سے نمٹ رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کانگریس میں ان کل جماعتی کوششوں کا حصہ ہوں جس میں خواتین اور مرد مل کر ایوان میں شکایت درج کرانے کے عمل کو آسان بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ہراساں کیے جانے کے واقعات سامنے لائیں۔ یہ تھے کانگریس وومین سوزن بروکس کے الفاظ۔ امریکہ میں شروع ہونے والی سوشل میڈیا مہم پاکستان جیسے مقامات تک پہنچ رہی ہے جہاں وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم تبدیلیوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔
When the Me Too movement started in US, you saw the repercussions of that in Pakistan and, you know, less so in Afghanistan.
جب امریکہ میں سوشل میڈیا پر می ٹو مہم شروع ہوئی تو ہم نے اس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے۔ افغانستان میں ذرا کم، اگرچہ شہروں میں کچھ زیادہ، لیکن پاکستان میں خواتین نے اپنی می ٹو کہانیاں بیان کی اور ہالی ووڈ کا تذکرہ کر کے کہا کہ وہ بھی اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ یہ تھے عائشہ تنظیم کے الفاظ۔ پارٹنرز گلوبل کی کمیسا کمارا کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق میں سوشل میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
I see more and more cases of domestic violence which are advertised sort of on Facebook or Twitter. And so women are aware of what other women are facing in their
Facebook or Twitter پر گھریلو تشدد کے واقعات بیان کرنے والی خواتین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح خواتین جان رہی ہیں کہ دوسری خواتین گھر کے باہر ہراساں کیے جانے کے علاوہ گھر کے اندر کن حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات بتاتی ہیں، مشورے دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں اور ان حالات سے نمٹنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تھے کمیسا کمارا کے الفاظ۔ 1995 میں اس وقت کی خاتون اول ہلری کلنٹن نے بیجنگ میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کہا تھا،
If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights,
اگر اس کانفرنس سے کوئی پیغام دنیا کو ملنا چاہیے تو وہ یہ کہ انسانی حقوق کا مطلب ہے خواتین کے حقوق، اور خواتین کے حقوق کا مطلب ہے انسانی حقوق۔ یہ تھے ہلری کلنٹن کے الفاظ۔ لیکن دو عشرے گزرنے کے باوجود ترقی یافتہ ملکوں تک میں چیلنجز برقرار ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہاں خواتین کے بارے میں جو رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں ان میں ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ ایک خاتون اینکر حجاب پہن کر ٹیلی ویژن پروگرامز کرتی ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
جیسے ہی ریاست الینوائے اور ریاست آئیووا کے لوگ صبح 6 بجے اپنے ٹیلی ویژن لگاتے ہیں اور WHBF ٹی وی پر جاتے ہیں تو کیمرے کے سامنے انہیں ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ طاہرہ رحمان ہیں جو پہلی خاتون رپورٹر ہیں جو کیمرے کے سامنے حجاب پہن کر آتی ہیں۔ طاہرہ کا اس بارے میں کہنا ہے،
It seemed normal to me because I was just following in the footsteps of my mom.
میرے لیے یہ معمول کی بات ہے کیونکہ میں صرف اپنی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ انہی قدموں پر چل کر وہ WHBF ٹی وی کے نیوز روم تک پہنچی اور امریکہ میں پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن نشریات میں حجاب پہن کر کیمرے کے سامنے آنے والی خاتون ہونے کا درجہ حاصل کیا۔ طاہرہ کہتی ہیں،
I think I've made more of a conscious effort as I've grown older to connect.
جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو میں نے شعوری کوشش کی کہ میں اپنے ورثے سے جڑی رہوں۔ میرے خاندان کی بہت سی ارکان حجاب نہیں پہنتی مگر میری ماں پہنتی ہے اور میری چند خالائیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں یہ آپ کی چوائس ہے۔ طاہرہ کے والدین بھارت اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ شکاگو کے نواح میں پیدا ہوئیں۔ تاہم ڈبلیو ایچ بی ایف ٹی وی میں ملازمت ان کے دین اور ورثے کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ ان کے نیوز ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ ملازمت انہیں اپنی قابلیت اور اہلیت کی وجہ سے ملی۔ طاہرہ کے نیوز ڈائریکٹر مائک مکل کہتے ہیں طاہرہ اس کی مستحق ہیں۔ مائک مکل کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان سے حجاب اتارنے کا نہیں کہا۔
We realize that she is the first, but if she had been the 30th or the 300th or the 3000th,
میں جانتا ہوں کہ وہ پہلی خاتون ہیں، تاہم اگر وہ 30ویں یا 300ویں یا 3000ویں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ طاہرہ ہیں اور اس کی حقدار ہیں۔ طاہرہ کی ملازمت وہاں کی ایک چھوٹی مسلمان آبادی کے لیے حیران کن تھی۔ اس علاقے کے ایک مسلمان شہری محمد الزین ہیں جو یہیں کی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ زین کہتے ہیں کہ طاہرہ کو ملنے والا یہ موقع تمام مسلمان امریکیوں کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ محمد الزین کہتے ہیں، میں تو دنگ رہ گیا، اس سے مجھے واقعی دھچکا پہنچا۔ کسی کو کسی جگہ پر حجاب پہنے ہوئے دیکھنے سے ہمارے بچوں کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے ہائی اسکول جانا بھی ایک جد و جہد ہے۔ تو پھر ایک ایسی خاتون کا تصور کیجئے جو ٹیلی ویژن پر لوگوں کے سامنے کھڑی ہو۔ لیکن تمام ناظرین کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس بارے میں طاہرہ کہتی ہیں، گزشتہ چند دنوں کے دوران مجھے 2-3 ای میل موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تاہم طاہرہ کے نیوز ایڈیٹر مائک مکل کہتے ہیں کہ ایسی منفی ای میل ان مثبت ای میلوں اور بیانات کے نیچے دب جاتی ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا دباؤ طاہرہ میں زبردست دلچسپی لینے والے میڈیا کا ہے۔ طاہرہ رحمان کو امید ہے کہ اپنے کام سے ان کی محنت اور لگن نہ صرف انہیں مزید بلندیوں تک لے کر جائے گی، بلکہ ان بہت سے افراد کے لیے ایک مثال ہوگی جو ان کے نقش قدم پر چل کر امریکہ کے دیگر شعبوں میں بھی مواقع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موبائل فون کو ان لاک کرنے اور دوستوں کو فیس بک پر ٹیگ کرنے کے لیے چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جسے پاسپورٹ کی جانچ اور مشتبہ شخص کی تلاش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اومنی پریزنٹ کیمرے ہمارے چہروں کی تصاویر لے کر انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، جہاں موجود بہت سے کمپیوٹرائز طریقہ کار تیزی سے ان کا موازنہ کرتے ہیں اور اس میں سے پاسورڈ کا ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ دیگر پاسورڈ کی طرح چہرے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ سافٹ ویئر کمپنی ڈی آئی ڈی کے گل پیری کہتے ہیں،
Using face recognition, anyone can reveal sensitive personal information about you.
وہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کی شناخت کو استعمال کر کے کوئی بھی آپ سے متعلق حساس ذاتی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ گل پیری کہتے ہیں کہ ان کی سافٹ ویئر کمپنی ڈی آئی ڈی نے ایک جدید کمپیوٹرائز طریقہ کار الگورتھم تیار کیا ہے جو مصنوعی ذہانت یا اے آئی ہیکرز کو مضبوط کر سکتا ہے تاکہ وہ آپ کی تصویر استعمال کر کے آپ کی شناخت نہ چرا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ
The best changes is in terms of fooling face recognition algorithms, maintaining human vision similarity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین تبدیلی یہ ہے کہ کمپیوٹرائز طریقہ کار کے تحت چہرے کی شناخت میں بیوقوف بنایا جائے، انسانی مشابہت کو قائم رکھا جائے، اور تیسرے اور سب سے زیادہ اہم، اسے ناممکن بنایا جائے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے لیے مشکل کر دیا جائے۔ پروسیس خاکہ انسانی نظروں میں تو بالکل اسی طرح نظر آئے، لیکن چہرے کی شناخت کا کمپیوٹرائز طریقہ کار الگورتھم شناخت کے لیے اس کا موازنہ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تاہم بن گورین یونیورسٹی کے سائبر سیکیورٹی ماہر یال ایلک کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس حفاظت کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ
You cannot oblige everybody to use this technology and to publish pictures only after a transformation using this technology.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر کسی کو اس ٹیکنالوجی سے گزار کر تصاویر پوسٹ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، یہی اس کی دشواری ہے۔ ڈی آئی ڈی ایک اور حل پر کام کر رہا ہے جو صرف چہرے کی شناخت کے غیر سرکاری استعمال کی روک تھام کر سکے گا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی مدد سے مشتبہ شخص کو تلاش کر سکیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دانشمندی اسی میں ہے کہ فیس آئی ڈی کے بجائے پاسورڈ استعمال کیا جائے اور انہیں تواتر سے تبدیل بھی کیا جائے۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر تھی ان وان۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.